أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. صدق الله العظيم. قابل صد احترام بزرگو، عزیز نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ مائدہ کا درس جاری ہے. کل جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور نصارہ دونوں کو امامت کا منصب اور درجہ عطا کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق لیا، ان سے وعدے لیے اور ان وعدوں کو نبھانا اس قوم پر فرض تھا، لیکن ان دونوں ملتوں نے اپنے وعدوں کو فراموش کیا، اپنے عہد کو توڑا، میثاق کو توڑا اور شریعت کی انہوں نے پابندی نہیں کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے صراط مستقیم کو گم کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے سوا سبیل کو گم کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، واضح کتاب اور روشن نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اہل کتاب اور نصارہ دونوں کو دعوت دی کہ آؤ اس رسول کی تعلیم کی طرف، اس کتاب کی طرف. کہیں تم بعد میں یہ نہیں کہنا کہ رسول اور وحی نہیں آئی تھی اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، یہ کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور رسول کی اتباع کرو، جو رسول تمہارے لیے بشیر اور نذیر ہے. یہاں تک کل گفتگو ختم ہوئی تھی. آج بنی اسرائیل قوم کو معزول جو کیا، ان کے معزولی کے اسباب میں سے ایک سبب جو تھا اس کا ذکر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ امامت کا درجہ اور منصب عطا کرتا ہے تو اس کے شایع نشان اس قوم کے اندر ہمت، جرات، شجاعت یہ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سرگرمی اور جوش اور والہانہ لگاؤ ہونا چاہیے. کوئی ملت یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تو ہم کوئی کام نہیں کریں گے، اس کے لیے تو کوئی قربانی نہیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو مفت میں ملتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے، یہ اس کی سنت نہیں ہے. آگے بات آج کے درس میں یہ بات آتی ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد پر ابھارا لیکن وہ قوم ڈٹ ڈال دیے، وہ قوم جو ہے آگے بڑھنے سے رک گئی اور وہ پست ہمت اور بزدل قوم تھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آج ایک واقعے کا ذکر آتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کا حوالہ دیا، جبکہ دشت فاران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے ہوئے فلسطین کی سرزمین کے قریب تک پہنچ چکے تھے، اور وہاں جانے کے بعد فلسطین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا تھا، تو فلسطین کو قبضہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ابھارا، جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک تقریر فرمائی. اس تقریر کے پوری باتیں تو یہاں موجود نہیں، البتہ اس تقریر کا خلاصہ آپ کی گفتگو کا جسٹ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیش فرمایا ہے. فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے گفتگو کی، اپنی قوم سے اس نے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں اسے یاد کرو. کتنی نعمتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کی حیات ہی میں، بہترین نعمتیں، بیشتر نعمتیں انہوں نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا ابر رحمت ہمیشہ ان پر سایہ فگن رہا، اور جہاں جہاں وہ ملت گئی، جہاں جہاں وہ قوم گئی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نعمتوں سے نوازا. تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں میں بہت سی نعمتوں تو اللہ تعالیٰ نے دی، من و سلوا کا اتارنے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سمندر کا پھٹنا اس میں سے بنی اسرائیل کا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور تورات کا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دی، لیکن تین نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص ذکر فرمایا. ایک نعمت یہ ہے کہ اس جعل فیکم انبیاء، پہلی بات تو یہ کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. یہی ایک بنی اسرائیل قوم ہے جن کو یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اس قوم کے درمیان بھیجے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کی تو شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام, اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب, یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے بعد اور کون آئے پتہ نہیں, اور طویل سلسلہ رہا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اسی قوم کو یہ شرف ملا, اسی ملت کو یہ شرف ملا کہ اس ملت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پے در پے اور مختلف انبیاء بھیجے. نمبر ایک. دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی, اس نعمت کو یاد کرنے کے لیے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا یہ حصہ ہے, وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ عطا کی, تمہیں بادشاہ بنایا. یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ جو ہے کسی فرد کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ بحیثیت قوم پوری قوم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ عطا کیا, تمہیں دنیا کا فرما روا بنایا. یعنی یہ ہے کہ ان کے درمیان ایسے اچھے ایسے نیک بادشاہ آئے کہ نہ صرف وہ بادشاہ اپنے انفرادی حیثیت میں بادشاہ تھے بلکہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے تھے. یہی حضرت داؤد علیہ السلام جس کا ذکر آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ذکر میں نے کیا, یہ ایسے بہترین بادشاہ گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی سلطنت عطا کی اور ایسی قوتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے کہ اس کے بعد دنیا کے کسی بادشاہ کو ایسا پاور ایسا اقتدار اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا. بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا, کس بادشاہ کے لیے یہ چیزیں میسر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جانور اور پرندے جو بات کرتے تھے ان کی بولی سمجھتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے. بتائیے کہ کس بادشاہ کو یہ صلاحیت موجود تھی؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیا کرتے تھے. اس طرح سے بادشاہت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا, ان میں بادشاہ پیدا ہوئے اور کئی بادشاہت دنیا کی سرداری نے عطا کی اور کئی بادشاہ ان کے درمیان پیدا ہوئے. یہ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا. اور تیسری نعمت یہ ہے کہ وَآتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز عطا فرمائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کو نہیں عطا کیا. یعنی یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو اس کے پہلے بحیثیت امت کسی کو سرداری کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا, پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں فضیلت کا مرتبہ عطا کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو, میں نے دنیا کی ساری امتوں پر دنیا کی ساری قوموں پر میں نے تمہیں فضیلت عطا کی, میں نے تمہیں منتخب کیا, میں نے تمہیں امامت کا درجہ اور منصب عطا کیا. یہ تین نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک نعمت انبیاء پیدر میں بھیجے, دوسری نعمت بادشاہت تمہارے درمیان رہی, اور تیسری نعمت یہ کہ دنیا کی امامت تم کو عطا کی گئی, دنیا کی سرداری عطا کی گئی. واضح رہے کہ سورہ مائدہ جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ بھی پہلے گروپ کی صورت ہے اور اس میں بھی پچھلی امتوں کے معزولی کا ہی ذکر ہے اور ایک نئی امت کو تقرر کرنے کا ذکر آیا ہے. تو پچھلی امت کو کیوں معزول کیا گیا؟ یہی یہ سب چیزیں ذکر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا مرتبہ اور درجہ دینے کے بعد وہ قوم اس کے لائق نہیں رہے, ان سے غلطیوں کا صدور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے درجے سے ہٹا دیا. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اس آیت میں یہ واقعہ سنایا گیا اس رکوع کے اندر. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر جاری ہے اور اس تقریر میں آپ فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں ارض مقدس میں, سرزمین فلسطین میں تم گھس جاؤ, داخل ہو جاؤ. یہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ رکھا ہے. یہ سرزمین فلسطین اسے مقدس کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کی اور بہت سی آیتوں میں بھی اس بات کو فرمایا گیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مقدس فرمایا وبارکنا حولہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اسے برکت بھی عطا فرمائی. یہ سرسبز شاداب سرزمین یہ انبیاء کی سرزمین, اس سرزمین میں بہت سے انبیاء پیدا ہوئے, جیسے ابھی بات ذکر آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہو, حضرت سلیمان علیہ السلام ہو, داؤد علیہ السلام ہو, مختلف انبیاء کا یہ مسکن رہا ہے. اس سرزمین کو جو مقدس سرزمین ہے, جو برکت عطا کی گئی ہے, اور یہ فلسطین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا عہد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ضرور وہ عطا کرے گا, لیکن ایسے مفت بانٹ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے اس کا ایک قانون ایک سنت ہے کہ جو قوم سنگھرش کرتی ہے, محنت کرتی ہے, جہاد کرتی ہے, انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ سرزمین عطا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر جاری ہے, آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں ارض مقدس اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے مقدس فرمایا اور اسے تمہارے لیے اس نے لکھ رکھا ہے. صرف آپ نے
قوم کو جہاد پر ہی نہیں ابھارا، صرف آپ نے اپنی قوم کو صرف یہی نہیں کہا کہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ، بلکہ آپ نے وارننگ بھی دی، ولا ترتدوا علی ادبارکم، یاد رکھو کہ پیٹ نہیں پھیرنا، اگر تم پیٹ پھیرو گے فتنقلبوا خاسرین، تمہیں جو ہے تم خسارے میں رہو گے، تم سخت نقصان اٹھاؤ گے. تو فرمایا کہ پیٹ نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اس شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تمہیں اس کے اندر گھسنا چاہیے اور فلسطین کو حملہ کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں ایک طرف تقریر فرما رہے ہیں، اس تقریر کے دوران 12 قبیلے کے جو سردار تھے، جس کا ذکر کل آیا ہے، وہ 12 سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان 12 سرداروں کو جو مختلف قبیلے کے ذمہ داران تھے، مانیٹرز تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل فرمائی اور ان سے فرمایا کہ فلسطین پر حملہ کرنے سے پہلے، فلسطین کو قبضہ کرنے سے پہلے جاؤ اور فلسطین کا مطالعہ کر کے آؤ، اسٹڈی رپورٹ پیش کرو. یہ 12 نقیب گئے، یہ 12 لیڈر گئے اور فلسطین کا انہوں نے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، مختلف چیزوں کو دیکھا اور واپس آ کر انہوں نے رپورٹ مرتب کی اور رپورٹ پیش فرمایا. اور بائبل کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، یہ ساری باتیں لکھی مفسرین نے لکھی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ میں انہوں نے فلسطین کے سلسلے میں بہت ہی پازیٹیو باتیں کہی ہیں اور بتایا کہ کیسی یہ سرسبز و شاداب زمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں شہد کی ندیاں اور دودھ کی ندیاں بہتی ہیں، یہ جنت نما سرزمین ہے، بہت ہی بہترین اس کی منظر کشی کی انہوں نے اپنی رپورٹ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کا ایک حصہ وہ بھی تھا، جو 12 سردار لوٹ کر آئے تو اس میں سے ایک حصہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اس قوم کی جو فلسطین کے اندر آباد تھی اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ قوم کیسی قوم ہے. آگے یہ بات آتی ہے کہ اس قوم کے 12 لوگوں میں سے بعض لوگ، بعض سردار اٹھ کر کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک جبار قوم، ایک زبردست قوم وہاں بستی ہے، زبردست لوگ وہاں بستے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس سرزمین کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم محنت نہیں کریں گے، خود بخود آٹومیٹیکلی اگر وہ قوم جگہ خالی کر دیں تو ہم اس جگہ جا کر وہاں براجمان ہو جائیں گے. بتائیے دنیا میں کبھی کیسے ایسے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی حکومت خود بخود اس سے دستبردار ہو جائے اور کہیے کہ آئیے صاحب، آئیے آپ آ کر تشریف رکھیں اور براجمان ہو جائے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، محنت کرنا پڑتا ہے اور ایک قوم کو مٹانے کے لیے اور ہٹانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا تو اس قوم نے کہا کہ نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جبار لوگ اور زبردست لوگ بستے ہیں، اس سرزمین میں جا کر ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس طرح سے انہوں نے ڈگ ڈال دیے. اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں جب گئے اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا تو وہاں جو قوم بستی تھی، بنی اناخ، ہم تو اردو میں بنی اناخ کہتے ہیں اور انگلش کے جو بائبل ہے اس میں اناخ کہا گیا ہے، وہاں جو بنی اناخ جو قوم تھی وہاں امالیکہ کے لوگ اور کنعانی لوگ تھے، امالیکائٹس کہتے ہیں اور کینانائٹس کہتے ہیں، تو کینانائٹس اور امالیکائٹس کی یہ بستی تھی، یہ قوم تھی، اور یہاں یہ جو لوگ بستے تھے بڑے ہی لمبے تڑنگے، آڑے چوڑے اور بہت خداور لوگ تھے. تو اس رپورٹ میں پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو قوم، وہاں کی قوم کے جو لوگ ہیں وہ زبردست قوت رکھنے والے خداور لوگ ہیں، بڑی ہمت والے لوگ ہیں اور بڑے اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، ان کے سامنے ہم کیسے جا کر لڑ سکتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ٹڈیوں کے مانند لگتے ہیں، ہماری کوئی وساحت نہیں ہے ان امالیکیوں کے سامنے اور ان کینانائٹس کے سامنے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کس طرح سے جا کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جب اس طرح سے قوم کے سرداروں نے ہمت توڑ دی تو پوری قوم جو ہے واویلا مچانے لگی، کہا کہ کیوں ہم کو لے جا کر مرواتے ہو، کیوں ہم کو جو ہے تلوار سے قتل کروانا چاہتے ہو؟ موسیٰ بہتر تھا کہ ہم کو سمندر ہی میں غرق ہونے دے دیا جاتا، بہتر تھا کہ ہم کو مصر ہی میں غلامی کی زندگی بسر کرنے دے دیا جاتا. اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ رلایا، ہمیشہ تکلیف دی. قرآن نے دوسری جگہ کہا یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں مجھے تم کیوں اذیت دیتے ہو، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، تم میرا احترام کیوں نہیں کرتے ہو، درہ حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پورا مجمع چیخ اٹھا کہ اے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، اے کاش ہم سمندر میں ڈوب کر مر جاتے، یہ کیا ہوا کہ ہم کو لے آ کر اس ملک میں جانے، جہاد کرنے اور امالیکوں کے تلوار کے زد میں آ کر قتل کروانا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا حال کیا ہو گیا، اے خدا ہم کو تو کیوں زندہ رہنے دیا ہے، بہتر ہوتا کہ ہم اسی صحرا کے اندر مر جاتے. اس طرح سے انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور اٹھ کر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنی پست ہمتی اور بزدلی کا انہوں نے اظہار کیا. بہت ہی افسوسناک بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس پر بڑا افسوس ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ ان میں سے دو لوگ تھے جو اچھے لوگ تھے جن کا ذکر آتا ہے، اور یہی اصل میں یہاں موضوع بھی ہے گفتگو سنانے کا کہ کس طرح سے جب قومیں ڈک ڈال دیتے ہیں، جب قومیں تھک ہار جاتے ہیں، جب قوموں کے اندر اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ان قوموں کے اندر مجددین بن کر ابھرتے ہیں، اور وہ مجددین قوموں کو زندگی عطا کرتے ہیں، مردہ تن میں وہ ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قصہ نقل فرمایا اور بتایا کہ اب جب یہ رپورٹ پیش ہو رہی تھی تو اس میں سے دو لوگ اٹھے، اور ان دو لوگوں کا نام کتابوں کے اندر یہ آتا ہے، ایک تو یوشع بن نون، یہ نبی تھے جن کو جوشوا کہتے ہیں انگلش میں، اور دوسرے ایک اور صاحب تھے کالب بن یفنا۔ یہ دو لوگ تھے، یوشع بن نون اور کالب بن یفنا، یہ دو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کا ذکر قرآن کرتا ہے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان میں سے دو لوگ جو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ یہ پوری قوم خدا سے بے خوف ہو چکی تھی، یہ پوری قوم ہمت ہار چکی تھی، عزم جہاد سے خالی اور جوش اور ولولے سے آری یہ قوم تھی۔ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ان میں سے دو لوگ تھے جو یوشع بن نون اور کالب، یہ دونوں لوگ اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان انہوں نے اٹھ کر تقریر کی اور فرمایا، اپنی قوم کو بھی انہوں نے سمجھایا کہ ادخلوا علیہم الباب، گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ دروازے سے، آئیے ہم سب مل کر لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھو کہ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی میں ملی ہوئی، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ خود ہمارے درمیان ہمارا نبی موجود ہے، تو نبی کے ہوتے ہوئے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے ہمارے لیے کیسے کیسے راستے پار کروائے، بہت تفصیل سے ان لوگوں نے تقریر فرمائی اور بتایا کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہمیں گھس جانا چاہیے سرزمین فلسطین تین میں، اور جب ہم گھسیں گے، ہم داخل ہوں گے تو یاد رکھو، قوم سے کہا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے۔ انہوں نے ہمت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاں میں ہاں ملا کر انہوں نے بھی تقریر کی اور اپنی قوم کو ابھارا۔ لیکن یہ قوم تو عجیب و غریب قوم تھی، اٹھنے کے لیے اور تیار نہیں تھی، لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فرمایا ان لوگوں نے کہ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو تمہارا کارساز ہو سکتا ہے، کس پر تم اعتماد کر سکتے ہو، اپنی قوت پر، اپنے بلبوتے پر، اپنے اسلحہ جات پر، اپنی اجتماعیت پر زام نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے، وہی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ لیکن پوری قوم نے بیک زبان کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے بڑا اہم ٹکڑا ہے، فذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قائدون، یہ پست ہمت، یہ بزدل قوم، اسے امامت کا درجہ دیا گیا، یہ امامت کے درجے کے لائق قوم نہیں، یہ ذلیل قوم، یہ رذیل قوم، کہ اس قوم کے اندر نہ ہمت ہے، نہ شجاعت ہے، نہ دیگر قوم سے لڑنے کا یارہ ہے۔ اس قوم کا اللہ نے ذکر کیا کہ پوری قوم بیک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز اس میں جا نہیں سکتے، ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، جب تک کہ امالیخہ کے لوگ موجود ہیں اور کینانائٹس موجود ہیں، ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ فذهب، جاؤ تم، انت وربک، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ، فقاتلا، اور تم دونوں لڑو، اور جب سرزمین فلسطین فتح ہو جائے، انا هاہنا قائدون، ہم اس کے بعد آ کر براجمان ہو جائیں گے، ہم آ کر اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائیں گے، ہمارے اندر لڑنے کا یارہ نہیں، ہمارے اندر لڑنے کی ہمت نہیں۔ یہ سخت ترین بات تھی جو اس قوم نے کہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کو تاریخ کے اندر ثبت فرما دیا، اور تا قیامت پوری امت پڑتی رہے گی، اور امت مسلمہ کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاد کریں، دشمن قوموں سے لڑیں، اللہ کے دین کو سربلند اور غالب کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ رسول اور اللہ تعالیٰ دونوں مل کر جو قوموں کو تباہ و برباد کر دیں، اس کے بعد تم کو جب براجمان کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فذهب انت وربک فقاتلا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، اور تم دونوں جا کر لڑو، اس کے بعد ہم آ کر جو ہے براجمان ہو جائیں گے، ہم اس کے بعد آ کر یہاں بیٹھے، ہم جو ہے وہاں فلسطین کو فتح کریں گے، انا هاہنا قائدون، تب تک ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہم اسی وادی دشت و بیابان میں اور اسی وادی سینا میں ہم بیٹھے رہیں گے، جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو۔ اس وقت تو بات یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے وقت آپ نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، اور جنگ احد کے وقت، اور جنگ احد کے وقت آپ نے پوچھا کہ قوم سے اپنی ملت کے لوگوں سے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ کس زہر کا رخ کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس وقت صحابہ اکرام نے جو پرجوش تقاریر کی ہیں تاریخ کی کتابوں میں موجود، اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ ایک ایک صحابی آتے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور ایسی تقریر کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں جدھر چلنے کا حکم دیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم کو سمندر کے پاس لے جا کر سمندر میں کود جانے کے لیے حکم دیں گے تو ہم کود جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور یاد رکھیں کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ اسی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا تھا، صحابہ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں، جس قوم نے کہا کہ فذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، انا ہاہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، یہ بات ہم نہیں کہیں گے، اللہ کے رسول آپ ہمیں لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ کودنے کے لیے تیار، ہم اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار، اور ہم آپ کا ساتھ اس وقت تک دیں گے جب تک کہ ہمارے جسموں کے اندر جان باقی ہے، ہماری ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ صحابہ اکرام کا اسوہ تھا، اور یہ اسوہ ہے یہودیوں کا کہ انہوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیار کردہ امت تھی اس کا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی انہوں نے جو قربانیاں دی، جو جوش جہاد کا اظہار کیا، جس جذبہ فداکاری کا اظہار کیا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا، مٹا دیا، اپنے خون کو بہا دیا، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اسی راستے پر چلتے رہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ قوموں کے اندر جذبہ جہاد ہونا چاہیے، رسولوں کی اتباع ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ رسول اور خدا لڑیں اور یہ لوگ بیٹھے رہیں، یہ بات نہیں چلے گی۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، قوم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قال ربی انی لا املک الا نفسی وعقی ففرغ بیننا وبین القوم الفاسقین، پروردگار میں اب اختیار نہیں رکھتا، یہ ایسی کمبخت قوم ہے، یہ ایسی مردہ دل قوم ہے، یہ ایسی سنگ دل قوم ہے کہ اب میں اس قوم پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے میرے اپنے نفس پر اور میرے بھائی ہارون پر، میں اور میرا بس اگر چل سکتا ہے تو میری اپنی ذات پر چلتا ہے، اور اگر میرا بس چل سکتا ہے تو میرے بھائی ہارون پر چل سکتا ہے، اس کے علاوہ پروردگار اب میرے اندر بس اور یارہ نہیں اور کوئی اختیار میرا نہیں اس قوم پر، ففرغ بیننا وبین القوم الفاسقین، پروردگار ہمارے اور اس فاسق قوم، اس نافرمان قوم کے درمیان ہمارا رشتہ ختم فرما دے، ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، اے پروردگار اب میرا کوئی اختیار نہیں چلتا، پس تو ہمیں جدا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قوموں اس قوم سے ہمیں الگ کر دے۔ یہ بہت ہی سخت ترین بات تھی کہ کبھی نبی اپنے آپ کو قوم سے الگ کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو چھتری کی طرح ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھن جاتی ہے جب نبی ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو یہ سزا دیں گے، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنا، ہم ان کے لیے یہ سرزمین فلسطین اگر یہ جہاد کے ذریعے سے حاصل نہیں کرنا چاہتے تو 40 سال تک ہم اس سرزمین کو ان پر حرام کر دیتے ہیں، ہرگز یہ سرزمین پر نہیں جا سکتے، اسے قبضہ نہیں کر سکتے، ہم نے ان پر حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یتیہون فی الارض، اور 40 سال تک یہ مارے مارے پھریں گے، بے در کے پھریں گے اور در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ان کے لیے سزا یہی ہے کہ اب فلسطین ان کو نہیں دیا جائے گا، اور ان کے لیے 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ فلا تعسى على القوم الفاسقين، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس فاسق قوم، اس گمراہ قوم پر، اس بد کردار قوم پر آپ ترس نہ کھائیے، یہی حال ان کا ہونے والا ہے۔ کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 40 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ 20 سال سے بڑی عمر کے جتنے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ صادق آیا، اور وہ 60 جو لوگ 20-21 سال کی عمر کے تھے وہ 60 سال یعنی 40 سال تک در بدر کی جو ٹھوکریں کھائے اس کے نتیجے میں وہ سب پوری قوم ختم ہو گئی، اور وہ قوم جو صحرا میں جنہوں نے جنم لیا، جو صحرا کے اندر جنہوں نے زندگی گزاری، وہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، وہ ہمت والے، شجاعت والے ہوتے ہیں۔ باقی جو بڑے لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے جو مصر سے آئے، انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی، غلامی کے نتیجے میں آدمی کا جذبہ جہاد ختم ہو جاتا ہے، غلامی میں انسان کے عزائم ختم ہو جاتے ہیں، وہ دو وقت کی روٹی کے لیے اپنی حریت کو، اپنی آزادی کو، اپنے ایمان کو بھی بیچنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ سارے لوگ جو مصر کے غلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں، اس صحرا میں ختم کر دیا، اور اس کے بعد جو اسی صحرا میں جو بچے جنم لیے، وہ سخت تھے، دلیر تھے، جمع مر تھے، شجاعت والے تھے، مردان کار تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ٹیم کو تیار کیا. اور اس کے بعد 40 سال کے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ تب بنی اسرائیل نے جو 40 سال کے بعد جو بنی اسرائیل تھی، جو نوجوانوں پر مشتمل تھی اور جو صحرا وردی لوگ تھے، جو شجاعت والے تھے، ہمت والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. تو اس وقت ان کے لیے تالوت کو مقرر کر دیا گیا اور تالوت نے جالوت کے ساتھ لڑائی کی، جو فلسطین کا بادشاہ تھا. تالوت اور جالوت کی لڑائی جو ہوئی اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو 12 یا 15 سال کے نوجوان تھے انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا. یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں وہاں اس کا ذکر آتا ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب 40 سال تک ہم ان پر حرام کر دیتے ہیں سرزمین فلسطین کو، اور اس مردہ قوم اور اس نافرمان قوم پر ہرگز آپ ترس نہ کھائیے. اب اس پورے واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ قوموں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں دو لوگوں کا ذکر آیا، یوشع بن نون اور کالب کا ذکر آیا. یہ دونوں وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کو عہد و میثاق کی پابندی پر انہوں نے ابھارا، ان کو زندگی عطا کی، زندہ اور جاوید بنانے کے لیے انہیں تیار کیا، خدا کی راہ پر چلنے کے لیے اور چلانے کے لیے ان کے اندر روح پھونکی. اور اس کے بعد اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب پوری قوم سو جاتی ہے تو اس میں جاگنے والے تو 2-4 ضرور ہوتے ہیں، پوری قوم جب مردہ ہو جاتی ہے تو اس میں 2-4 لوگ تو زندہ ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ خود زندہ ہوتے ہیں بلکہ مردہ قوم کو زندگی عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سوئی ہوئی قوم ہوتی ہے اسے جگانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ دو لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے انہوں نے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی، اس قوم کو تیار کرنے کی کوشش کی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں ہے کہ یہ امت بانج ہے، یہ امت پوری طرح سے جو ہے زوال زدہ ہے، زوال کا شکار ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس امت کے اندر بہت سی خرابیاں ضرور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور اس امت کے اندر بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے جو اس مردہ امت کو پھر زندگی عطا کرنے کی جنہوں نے کوشش کی، اس سوئی ہوئی امت کو خواب غفلت میں مدہوش امت کو جھنجھوڑا، للکارا اور اسے اس کا منصبی فریضہ یاد دلایا اور پھر ایک نئی اجتماعیت تیار کی. ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی زندگی بخش ہستیاں ہر زمانے میں پیدا ہوتی ہیں اور یہ زندگی بخش ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے قوم کو زندگی دینے کے لیے خود اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، خود اپنی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، خود اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں لگا دیا لیکن قوموں کو انہوں نے زندگی عطا کی. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور جدید میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، ان کا جو کارنامہ ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح سے انہوں نے قوم کو ابھارا، پکارا اور پوری امت کو بتایا کہ تم ایک قوم نہیں ہو، تم ایک ملت ہو، ایک مشنری امت ہو، تمہاری ذمہ ایک کام ہے، تم منصب امامت پر فائز کی گئی امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کو ایک نظام حیات کے حیثیت سے پیش کریں. تمہارے درمیان جو قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ قرآن جو ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں بلکہ زندگی عطا کرنے کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے اور زندوں کے لیے رہنما کتاب ہے. اس طرح سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو پکارا، للکارا اور اس امت کے اندر ایک نئی اجتماعیت بیدار کی اور ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج صرف ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، آج صرف سری لنکا میں مولانا مودودی کی جماعت نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں جتنی تحریکیں چلتی ہیں لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ہیں جس کے نتیجے میں آج پوری امت کے اندر ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ چلی ہے. آج جو اسلام کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے اندر اسلام سے وابستگی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، یہی نہیں بلکہ تمام ادیان کو باطل سمجھتے ہیں. کسی زمانے میں وہ مغربی تہذیب سے مرعوب تھے لیکن آج مغربی تہذیب کو بھی وہ غلط سمجھتے ہیں. آج کیپٹلزم ہو کہ کمیونزم ہو، ہر نظریے کے خلاف اسلام ہی کو ایک واحد حل سمجھتے ہیں. اس قوم کو، اس ملت کو اللہ جو زندگی عطا کی وہ آج کے مجددین میں سے ایک طرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کنٹریبیوشن کوئی کم نہیں ہے کہ اپنی شاعری سے انہوں نے امت کو بیدار کیا، للکارا، جھنجھوڑا اور اس امت کو تیار کیا. اس کے بعد مولانا مودودی کی باری آتی ہے، اس کے بعد حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ اور سید خطب شہید رحمت اللہ علیہ. ان دونوں بزرگوں نے بھی ملت کو اٹھایا، زندگی عطا کی اور اس کے نتیجے میں ان دونوں بزرگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اور سید خطب شہید رحمت اللہ علیہ کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئی، جیل کے اندر رکھا گیا، ٹھنڈی راتوں میں اٹھا کر کنویں کے اندر چھوڑ دیا جاتا اور خونخوار قسم کے کتوں کو ان پر چھوڑ دیا جاتا ان پر حملہ کرنے کے لیے، ان پر گرم بکٹ کا پانی اور ٹھنڈے بکٹ کا پانی اڈیلا جاتا تاکہ ان کا جسم مفلوج ہو جائے، کیا کیا ان کو اذیتیں نہیں دیں، لیکن ان کی جو تحریر ہیں پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان پر، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں، تو ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ کفر سے اور باطل سے ٹکر لینا چاہیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہمیں اپنی جوانیاں نچھاور کر دینی چاہیے، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے یہ جذبہ ملتا ہے اور ایک جوش عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو قوموں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخش ہستیوں کو پیدا کیا، ایک طرف اقبال پیدا ہوئے، دوسری طرف مولانا مودودی پیدا ہوئے، تیسری طرف حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ تو میں نے اس صدی کی بات کہی ہے، ورنہ اس سے پچھلی صدی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اور اس سے پیچھے جائیں گے تو ہر زمانے میں علماء پیدا ہوتے رہے، مجددین پیدا ہوتے رہے، سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 300 سال پہلے پیدا ہوئے، انہوں نے جو امت کو ابھارا اور تیار کیا، اس کے بعد احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے، اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی نے، امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس طرح سے مجددین کے طویل فہرست سے جنہوں نے امت مسلمہ کو جھنجوڑا، تیار کیا، بیدار کیا، سوئی امت کو خواب غفلت میں مدہوش امت کو انہوں نے تیار کیا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں زندگی بخش ہستیوں کو پیدا کرتے رہتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی جو ہے اس امت کے اندر جس نے اپنے عہد کو بھلا دیا، جس نے اپنے میثاق کو بھلا دیا اور جس کے اندر اس وقت جذبہ جہاد کم سے کم تر ہم پاتے ہیں، جوش اور ولولہ نام کی کوئی چیز نہیں، یہ دنیا پر فریفتہ یہ امت ہو چکی ہے، اس امت کے اندر غلامی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، اس امت کا وہ جو منصبی فریضہ تھا اس منصبی فریضے کا احساس ہم کم نظر آتا ہے ہمیں، اور اس امت کو یاد نہیں رہا کہ یہ عام قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہے بلکہ اس کا کام بہت بڑا کام، اس کا منصب بہت بلند منصب ہے، یہ آج اس امت کو یاد نہیں رہا ہے، لیکن ہم اس امت کو کوستے نہیں ہیں، ہم اس امت کو ملامت نہیں کریں گے، اس لیے کہ وقت کا ہاتھ تقاضا یہی تھا کہ جس طرح سے ہم پر سخت دن گزرے، انگریز آئے، انہوں نے ہم کو غلام بنایا، اس کے بعد انگریز کے جانے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا، پھر یہاں پے در پے فسادات کا جو سلسلہ چلا، امت کے عزم کو، ہمت کو کھوکھلا کرنے اور امت کو توڑنے کے لیے ہزار سازشیں کی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی امت کے حصے سے زندہ ہے، اس پر تو ہمیں خوشی منانی چاہیے، لیکن یہ امت اپنا سبق بھول گئی ہے، اپنا منصب بھول گئی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ بڑے بزرگوں نے جو کام کیا، بڑی بڑی ہستیوں نے امت کو جو للکارا، پکارا، اٹھایا، جھنجھوڑا اور کام پر لگایا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کام پر لگیں، ہم بھی امت کو یاد دلائیں کہ تم کوئی معمولی امت نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بڑے کام پر سرفراز کیا ہے، تم سے ایک عہد لیا ہے، ایک میثاق لیا ہے، ایک شریعت تم کو عطا کی ہے، یہ قرآن مجید تم کو عطا کیا ہے، جو واضح روشن کتاب ہے، جو زندگی کی شاہراہ میں جہاں اندھیرے آتے ہیں وہاں اجالا پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمیں دی ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اٹھیں، اجتماعی حیثیت سے کام کریں، ہمارے اندر سے بزدلی دور ہو، ہمارے اندر سے غلامی کے آثار دور ہوں، ہم میں سے پست ہمتی دور ہوں، ہمارے اندر جوش پیدا ہو، ولولہ پیدا ہو، عزم پیدا ہو، اور ہم مجتمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے وعدہ کیا کہ اس جوش کے نتیجے میں، جذبہ جہاد کے نتیجے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کے نتیجے میں، جیسا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین دینے کا وعدہ کیا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ساری سرزمین کا تمکن اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ساری سرزمین اور دنیا پر اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا کرے گا، دین کو غالب کرے گا اور دیگر ادیان کو اللہ تعالیٰ مغلوب کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ جو تحریکات اسلامی ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ٹرکی میں اور سوڈان میں دنیا بھر میں جہاں تحریکات چل رہی ہیں، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن رنگ لائے گا اور ان کی کوششیں باہر آور ہوں گی، بشرطے کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں، ہم اپنی جوانی لگائیں، ہم اپنا وقت لگائیں، ہم اپنی صلاحیت لگائیں، تب چل کر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، دنیا میں دین غالب آئے گا، دنیا میں ہماری بادشاہت چلے گی، اسلام کی بادشاہت چلے گی، اسلام کا غلبہ ہوگا اور سارے باطل ادیان سر نیگ ہو جائیں گے، سر جھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک ایک فرد کو اپنا منصبی فریضہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک ایک فرد کو جذبہ جہاد سے معمور فرمائے اور ہمارے اندر سے پست ہمتی کو، بزدلی کو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں کوشش کرنے، محنت کرنے، اپنا وقت لگانے، اپنی جوانی اور صلاحیت کو لگانے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔